اچھا جی، ایک اور آپ کو روایت بتا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک ایک مومن کے ناحق خون کے مقابلے میں حقیر ہے. یعنی پوری دنیا بھی تباہ ہو جائے نا، تو ایک مومن کے ناحق خون کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک وہ بھی حقیر ہے. ایک مومن کا ناحق خون کرنا اس سے بھی بڑی بات ہے. اسی طرح بیہقی میں ہے، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، اور بیہقی میں اتنی بات اور بھی اضافہ ہے کہ اگر تمام آسمان والے اور سارے زمین والے ایک مومن کے خون میں شریک ہو جائیں تو سب کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں بھیج دے گا. اور ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے، تو کیسا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کیسی اچھی ہے، تیری عظمت کتنی بڑی ہے، تیری عزت کتنی عظیم ہے، لیکن قسم ہے جس کی اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مومن کے مال اور خون کی عزت اور حرمت تیری حرمت سے بھی بڑھ کے. ہم کعبہ کی کتنی عزت کرتے ہیں نا، کعبہ سے بھی بڑھ کے عزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے جان اور مال کی ہے. اس سے اندازہ لگائیے. اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ حضرت عثمان، اب اتنا وقت نہیں ہے اس لیے زیادہ نہیں آپ کو میں ڈیٹیل بتا سکتی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو گھیر لیا تھا خوارج نے، تھوڑی سی اس کی پیچھے کی بات بتاؤں تو اس طرح ہے کہ ان کے خلاف بہت ساری بغاوتیں جنم لے چکی تھی، بہت بڑی ہو چکی تھی ان کی حکومت. تو اس وقت جب مطلب اتنی ادھر ادھر سے بغاوت تھی، بہت شور ہنگامہ ہو چکا تھا ان کے اس میں، سوچا تھا آپ کو کافی بتاؤں گی لیکن اب وقت نہیں ہے. تو ہوا یہ تھا کہ انہوں نے اصلاح کی کوششیں بھی کی تھیں، مگر جو باغی تھے یا جو فسادی لوگ تھے، مسلمان ہی تھے لیکن اپنے آپ کو انہوں نے اس طرح سے کیا ہوا تھا کہ بیچ میں سے سازشیں اور اوپر اوپر سے سب ٹھیک شو کرتے تھے، تو اپنے آپ کو انہوں نے حاجی ظاہر کر کے مدینے کی طرف کوچ کیا. جب وہ لوگ شہر کے قریب پہنچے تو وہاں پہ ایک فوج کی شکل انہوں نے اختیار کر لی اور وہاں پہ ہی بیٹھ گئے. تو حضرت عثمان کو پتہ چلا کہ یہ اس طرح مظاہرے کر رہے ہیں یہاں پہ، تو انہوں نے حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور کچھ بڑے بڑے صحابہ کو باری باری ان کے پاس بھیجا، ترغیب دی کہ بھئی اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاؤ، میں سارے تمہارے مطالبات پورے کر دوں گا، وہاں پہ تمہاری بات سنی جائے گی. مگر وہ باز نہیں آئے. پھر اس کے بعد ان حضرت عثمان کو کہا گیا کہ آپ جو مصر کی جو عمارت ہے نا، وہ حضرت عبد ان کو محمد بن ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق کے جو بیٹے ہیں ان کو دے دیں، کیونکہ عبداللہ بن ابی سرح جو وہاں پہ مقرر تھا اس نے تو صحابہ کو بھی قتل کرانے کا الزام تھا اس کے اوپر. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، حضرت عثمان نے کہا، اور انہوں نے ایک خط حضرت محمد بن ابو بکر کو دے دیا، نہیں سوری ان کو نہیں دیا، ان کو کہا کہ آپ مہاجرین اور انصار کے ساتھ آپ لے چلے جائیں وہاں پہ مصر، اور اب آپ وہاں کی میں نے آپ کو مقرر کر دیا. اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد ہی مدینہ میں بڑا شور مچ گیا، اور ایک فسادیوں کی ایک جماعت مدینہ میں آ گھسی اور انہوں نے کہا کہ انتقام انتقام، ہمیں انتقام چاہیے. تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جو محمد بن ابو بکر جو اپنے ساتھ مسلمانوں کو لے کر جا رہے تھے، تو راستے میں ایک ان کو کچھ لوگ ملے اور انہوں نے ان کو روکا اور پوچھا کہ بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں تو امیر المومنین کا غلام ہوں. امیر المومنین اس وقت حضرت عثمان تھے نا، تو میں ان کا غلام ہوں اور میں حاکم مصر کے پاس جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اب تو حاکم مصر یہی ہے محمد بن ابو بکر، یہ ہے حاکم مصر، یہ تو وہیں جا ہی رہے ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں میں نہیں یہ مانتا ان کو. تو انہوں نے اس کو روکا اور اس کی تلاشی لی. تو اس کی تلاشی جب لی تو اس کے پاس ایک خط ملا جس میں حضرت عثمان کی مہر لگی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا کہ محمد بن ابو بکر اور ان کے فلاں فلاں ساتھی جس وقت بھی تمہارے پاس پہنچے ان کو قتل کر دو. یہ خط لے کے وہ جا رہا تھا حاکم مصر کے پاس، اور پیچھے یہ بھی، یعنی سمجھ لیں نا، ایک سازش سمجھیں کہ محمد بن ابو بکر اپنے ساتھیوں کو لے کے جا رہے ہیں کہ میں اب جا کے وہاں کی مطلب حکمرانی میں سنبھالوں گا مصر کی، اور یہ ایک راستے میں ان کو ایک گروپ مل گیا جو جا رہا ہے تیزی کے ساتھ آگے تاکہ وہ پہلے پہلے جا کے ان کو خط دے دے اور جب یہ پہنچے تو ان کو قتل کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. اب انہوں نے کہا یہ سارے جو لوگ جمع ہو گئے تھے مدینہ میں، انہوں نے کہا کہ حضرت عثمان نے تو ہمارے ساتھ دھوکا کیا ہے، اب ہم ان سے انتقام لیں گے اور یہ ہوگا. تو حضرت علی نے پوچھا بھی ان سے کہ بھئی آپ نے یہ آپ کا خط ہے، یہ آپ کا غلام ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. فرمایا یہ آپ کی اونٹنی ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا یہ خط پہ مہر آپ کی ہے؟ فرمایا ہاں. تو انہوں نے کہا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے نہیں لکھا، اور میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف اٹھاتا ہوں یہ خط میں نے لکھا ہی نہیں، نہ مجھے اس کے بارے میں علم ہے. اچھا، اب جب یہ بات ہوئی تو سب بڑے حیران ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ خط کو دیکھا تو اس کی جو رائٹنگ تھی اس سے پتا چلا کہ یہ مروان کی رائٹنگ ہے. تو انہوں نے پھر کہا یہ مروان کو ہمارے سپرد کر دیں. تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میں نہیں اس کو سپرد کروں گا کیونکہ آپ اس کو قتل کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ اب یہ جو فسادی لوگ تھے، اب بیک گراؤنڈ میں نہیں میں جاؤں گی کہ کہاں سے یہ سارا فساد اٹھاتا یا کچھ تھا، لیکن اتنی بات کو سمجھیں کہ انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر دیا تھا، اس کو مطلب محاصرہ سمجھتے ہیں کہ مطلب حصار میں لے لیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ مطلب یہ خلافت سے الگ ہو جائیں. تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ جب تک مجھ میں سانس باقی ہے، میں جو اللہ نے مجھے ایک دیا ہے یہ میں نہیں یہ چھوڑوں گا، اپنے ہاتھ سے میں اس کو نہیں اتاروں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اپنی زندگی کے آخری لمحے تک میں صبر کروں گا. تو یہ محاصرہ جو تھا 40 دن تک جاری رہا تھا، کوئی کھانے پینے کا کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی تھی، اور اس قدر انہوں نے بدتمیزی کی کہ بڑے بڑے صحابہ کی بھی نہیں بات سنی، حتیٰ کہ حضرت ام المومنین ام حبیبہ جو تھیں وہ خود کھانا اٹھا کے لے کے گئیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی بے ادبی کی اور واپس کر دیا ان کو. اور حضرت علی کو انہوں نے بلایا حضرت عثمان نے، تو انہوں نے بھی ان کو بھی نہیں اندر جانے کی اجازت دی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنا امامہ جو تھا اپنی پگڑی جو تھی وہ اتار کے حضرت عثمان کے پاس بھیجی کہ آپ خود ہی دیکھ لیں کہ مطلب میں کتنے حالات خراب ہیں. اور اس وقت اتنی تکلیف میں تھے جو جو جن کو ظاہر ہے ان کی فیملی بھی اندر تھی، تو سب لوگ جو اندر تھے وہ نہ ان کے پاس کھانا پہنچ رہا ہے نہ پینا پہنچ رہا ہے. تو اس وقت حضرت عثمان خود تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کیا تمہیں علی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. پھر انہوں نے پوچھا کیا اس میں مجمع میں سعد ہے؟ جواب دیا وہ بھی نہیں. اب آپ رک گئے، تھوڑی دیر بعد فرمایا کوئی آدمی تو ایسا ہو جو حضرت علی سے جا کے یہ کہہ دے کہ ہم پیاسوں کو پانی ہی پلا دیں. تو ایک آدمی درد مند آدمی نے یہ الفاظ سنے تو وہ بھاگا گیا حضرت علی کے پاس، اور پانی کے 3 مشکیزے انہوں نے اسی وقت بھجوائے، مگر یہ پانی بھی اتنی مشکل سے ان تک پہنچا کہ کئی غلام بھی زخمی ہو گئے. اب مدینہ میں ایک خبر اڑی کہ اگر مروان کو سپرد نہ کیا گیا تو ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں گے. یہ سن کے حضرت علی نے تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا کہ تم دونوں امیر المومنین کے دروازے پہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہو جاؤ، کسی کو اندر نہیں داخل ہونے دینا. اور اسی طرح بڑے بڑے صحابہ نے بھی اپنے اپنے بیٹوں کو کھڑا کر دیا تھا کہ حفاظت کریں. تو حضرت عثمان نے کئی دفعہ ان باغیوں کو سمجھانے کی کوشش کی. ایک دفعہ اپنے مکان کی چھت پہ تشریف لے گئے، باغیوں سے یہ بھی فرمایا اے لوگوں وہ وقت یاد کرو جب مسجد نبوی کی زمین تنگ تھی اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کون ہے جو اللہ کے لیے زمین کو خرید کے مسجد کے لیے وقف کرے گا، اور جنت میں اس سے بہتر جگہ کا وارث ہوگا، وہ کون تھا جس نے اس حکم کی تعمیل کی تھی؟ تو لوگوں نے کہا آپ نے. پھر فرمایا کیا تم آج اسی مسجد سے مجھے نماز پڑھنے سے روکتے ہو؟ میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ تم وہ وقت یاد کرو جب مدینہ میں ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، کوئی کنواں نہیں ہوتا تھا سوائے اس کے، اور تمام مسلمان اتنی قلت میں تکلیف میں مبتلا تھے، وہ کون تھا جس نے رسول کے حکم سے اس کنویں کو خریدا تھا اور عام مسلمانوں پہ وقف کر دیا تھا؟ لوگوں نے کہا آپ ہی ہیں. فرمایا پھر آج تم مجھے اسی کنویں کے پانی سے بھی مجھے روک رہے ہو. پھر فرمایا کہ جب وہ لشکر تیار ہوا تھا، جو لشکر عسرت کا ساز و سامان کس نے دیا تھا؟ لوگوں نے کہا آپ نے. تو کہتے ہیں میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، میں پوچھتا ہوں تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کے لیے حق کی تصدیق کرے؟ یہ بتایا کہ جب ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ چڑھے تھے وہ ہلنے لگا تھا، آپ نے اس پہاڑ کو فرمایا تھا ٹھہر جا، اس وقت تیری پیٹھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں، اور میں اس وقت رسول اللہ کے ساتھ تھا. تو آوازیں آئیں کہ ہاں سچ آپ کہہ رہے ہیں. پھر فرمایا لوگوں خدا کے لیے مجھے بتاؤ، جب رسول اللہ نے مجھے حدیبیہ کے مقام پہ اپنا سفیر بنا کے قریش کے پاس بھیجا تھا تو کیا واقعہ ہوا تھا؟ کیا یہ صحیح نہیں کہ رسول اللہ نے اپنا ایک ہاتھ کو میرے ایک ہاتھ کو اپنا ایک ہاتھ میں ہی اپنا دوسرا ہاتھ رکھا تھا اور قرار دیا تھا کہ یہ میرا ہاتھ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود ان کے اندر اتنی یعنی بدنیتی کا خمار ان پہ سوار تھا، اور ان کو یہ تھا کہ حج کے بعد جب لوگ آئیں گے تو وہ لوگ آ کے ظاہر ہے مدینہ کی طرف آئیں گے اور ان کا تو سارا منصوبہ خاک مل جائے. اب اس وقت سوچیں ان کی امپائر اتنی بڑی تھی، مطلب اتنی جگہ جگہ پھیل چکی تھی امپائر ساری مسلمان حکومت کی, اور ایک حکم پہ ان کے, ایک حکم پہ حضرت عثمان کے تو مطلب لڑائی شروع ہو سکتی تھی, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں. اسی لیے انہوں نے ایک دفعہ حضرت عثمان نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو, آخر کس جرم میں تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ شریعت اسلامی میں تو کسی شخص کے قتل کی تین ہی صورتیں ہیں, اس نے یا تو بدکاری کی ہو, یا اس نے قتل عمد کیا ہو جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا, یا مرتد ہو گیا. تم اللہ کے لیے بتاؤ, میں نے کس کو قتل کیا ہے؟ کیا میں, تم مجھ پہ بدکاری کا الزام لگاتے ہو؟ کیا میں اللہ کے رسول کے دین سے پھر گیا ہوں؟ میں تمہیں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. کیا اب اس کے بعد بھی تم میرے پاس میرے قتل کی کوئی وجہ جواز تمہارے پاس کوئی باقی رہ گیا ہے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس سے پہلے کہ حاجی واپس آئے نا, ہم ان کو قتل کر دیں, ورنہ ان کو تو سپورٹ مل جائے گی. تو انہوں نے تو یہ ساری باتیں کی تاکہ یہ ان کے دلوں میں کوئی خوف خدا پیدا ہو, حتیٰ کہ ان کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی طرفداری میں آپ کے مخالفین سے لڑنے کے لیے آیا ہوں. اب پانی سر سے اوپر ہو گیا. یہ سن کے یہ معصوم خلیفہ, انہوں نے فرمایا کیا تم اس بات پہ آمادہ ہو کہ سب لوگوں کو قتل کر دو جن میں ایک میں بھی ہوں؟ انہوں نے فرمایا نہیں نہیں, میں اس طرح سے کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا سنو, ایک کو قتل کرنا ایسا برا ہے جیسے سب کو قتل کرنا ہے, جاؤ واپس چلے جاؤ. سوچیں ذرا کہ ایک کو قتل کرنا ایسا ہے کہ سب کو قتل کرنا, اس لیے ایک کا بھی قتل یہاں پہ نہ ہو. میری یہی خواہش ہے کہ اللہ تمہیں اجر دے اور گناہ نہ دے. یہ سن کے وہ حضرت وغیرہ واپس چلے گئے اور لڑے نہیں, ورنہ ان کے پاس دیکھیں ہر طرف سے ان کے پاس سپورٹ تھی. اسی طرح حضرت جب حالات بہت ہی نازک ہو گئے, حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ بھی حضرت عثمان کے پاس آئے اور کیا امیر المومنین, میں اس نازک وقت میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک یہ بات کہ یا تو آپ کی اجازت دیں, جہاد کا حکم دیں, اس وقت بے شمار مسلمان ہیں آپ کے لیے آگے کھڑے ہو کر لڑنے کو تیار ہیں. اگر یہ رائے قبول نہیں تو آپ سامنے کے دروازے سے دیوار توڑ کے محاصرے سے نکل جائیں, مکہ چلے جائیں. اگر یہ بھی پسند نہیں ہے تو پھر آپ شام چلے جائیں, وہاں جائیں گے, وہاں لوگ آپ کے وفادار ہیں, وہ آپ کا ساتھ دیں گے. تو فرمایا میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتا, مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کا خلیفہ ہو کے امت کا خون بہاؤں. میں وہ خلیفہ نہیں بنوں گا جو امت محمدیہ میں خون ریزی کی ابتدا کرے, اور میں مکہ بھی نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قریش میں کوئی آدمی ہوگا جو حرم میں فتنہ فساد کرائے گا اور اس پر آدھی دنیا کا عذاب ہوگا. تو میں نہیں چاہتا کہ یہ وعید میرے لیے ہو جائے. باقی شام جانے کا ارادہ, تو یہ میرے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں اپنے دار الحجرت یعنی مدینہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کی نعمت کو پیچھے ڈال کے اور ان کی ہمسائیگی کو چھوڑ کے میں وہاں چلا جاؤں؟ یہ نہیں مجھ سے ہوگا. اللہ اکبر. پھر جب حالات بہت ہی خراب ہو گئے, اس وقت عبداللہ بن زبیر جو تھے وہ حاضر خدمت ہوئے, عرض کیا ہے خلیفہ رسول, اس وقت 700 لوگ ہیں جاں باز ہیں جو موجود ہیں, ایک بار آپ اجازت دیں ہم باغیوں کی طاقت آزما لیتے ہیں. فرمایا میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایک مسلمان بھی میرے لیے خون نہ بہائے. پھر 20 غلام تھے گھر میں موجود تھے, وہ ان کو بلایا اور فرمایا کہ آج تم اللہ کے لیے آزاد ہو. پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, انہوں نے عرض کیا ہے امیر المومنین, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصار دروازے پہ کھڑے ہیں, چاہتے ہیں آج پھر اپنا وعدہ نبھائیں, وعدہ نصرت, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا تھا آپ کی مدد کریں. فرمایا نہیں, اگر لڑائی مقصد ہوئے ہے تو اجازت نہیں دوں گا. آج میری سب سے بڑی حمایت یہ کہ کوئی مسلمان میرے لیے تلوار نہ اٹھائے. اللہ اکبر. اور پھر آپ نے یہی سورہ مائدہ کی ہی یہ آیات کی تلاوت کی تھی کہ ایک کو قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنا ہے. اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ بھی تو سن کے چپ ہو گئے تھے, واپس تشریف لے گئے تھے. تو عام مسلمانوں کا تو اس وقت برا حال تھا کہ یہ حضرت عثمان خاموش ہیں اور باغی دیکھو یہ محاصرہ کیے ہوئے, خون کے آنسو وہ تو رو رہے تھے اور حضرت عثمان بالکل چپ تھے. اور جمعے کا دن تھا, سورج ابھی نکلا نہیں تھا, انہوں نے روزے کی نیت کر لی حضرت عثمان نے. اسی صبح خواب میں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں, ساتھ ابو بکر ہیں, ساتھ عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما, اور آ کے فرماتے ہیں عثمان جلدی آؤ، ہم یہاں افطاری کے لیے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. آنکھ کھلی، بی بی فرمایا میری شہادت کا وقت قریب آ گیا، باغی اب مجھے قتل کر دیں گے. انہوں نے فرمایا امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا. ارشاد فرمایا میں یہ خواب میں دیکھ چکا ہوں. جب بستر سے اٹھے تو وہ اٹھ کے انہوں نے کلام پاک کھولا اور تلاوت شروع کر دی. ٹھیک اسی وقت باہر محمد بن ابو بکر انہوں نے تیر چلانے شروع کر دیے. ایک تیر حضرت حسن کو لگا جو دروازے پہ کھڑے تھے، وہ زخمی ہو گئے. دوسرا تیر محل کے اندر مروان تک پہنچا. ایک تیر سے حضرت علی کے غلام کو کا سر زخمی کر دیا. پھر وہ لوگ اندر آ گئے. کافی تفصیل ہے مگر مختصراً آپ کو بتاتی ہوں کہ اندر آ گئے جب تو محمد بن ابو بکر کے ساتھیوں نے دیوار پھلانگ لی اور محل جو گھر تھا اس میں اوپر کے منزل میں سارے باقی لوگ تھے اور حضرت عثمان نیچے کی منزل میں موجود تھے، وہاں پہ تلاوت کر رہے تھے. تو محمد بن ابو بکر نے آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھا کے حضرت عثمان کی داڑھی مبارک پکڑ لی، اسے زور سے کھینچنا شروع کر دیا. تو حضرت عثمان نے فرمایا بھتیجے اگر آج تیرا باپ ابو بکر زندہ ہوتا تو اس منظر کو پسند نہ کرتا. اب پھر وہ پشیمان ہوئے، پیچھے ہٹ گئے. مگر کنانہ بن بشر نے پیشانی مبارک پر لوہے کی سلاخ سے اتنی زور سے ضرب لگائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بزرگ ترین نائب فرش پر گر پڑے. فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ. پھر دوسری ضرب سودان نے ماری جس سے خون کا فوارہ نکلا. پھر عمر بن حمق کو وہ اس کو لیے یہ جتنی چیز ہو رہی تھی اس کو لگا کہ پتہ نہیں یہ بھی ناکافی ہے، وہ حضرت عثمان کے سینے پہ کھڑا ہو گیا اور جسم مبارک کو نیزے سے چھیدنے لگا. اسی وقت ایک اور بے رحم نے تلوار چلائی اور حضرت نائلہ جو تھی ان کی بیوی انہوں نے ہاتھ سے روکا تو ان کی بھی تین انگلیاں کٹ گئی تھیں. تو اسی کشمکش کے دوران پھر حضرت عثمان شہید ہو گئے. تو جب حضرت نائلہ انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت عثمان کو اس طرح ذبح کر رہے ہیں تو وہ چیختے ہوئے چھت پہ چڑھ گئی اور انہوں نے وہاں سے چیخنا شروع کر دیا کہ امیر المومنین شہید ہو گئے. تو وہ جو باہر تھے وہ لوگ دوڑتے ہوئے اندر آئے جو حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے. لیکن اس وقت تو کیا ہو سکتا تھا، کوئی ظاہر ہے جب وہ شہید ہی ہو گئے تھے، خون میں ڈوبے پڑے تھے، تو اب تو کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا. تو دو دن تک لاش مبارک وہیں بے گورو کفن پڑی رہی. تیسرے دن جا کے کچھ مسلمانوں نے یہ جو خونی لباس اتار کے میت کو کندھا دیا اور صرف 17 مسلمان تھے جنہوں نے نماز جنازہ پڑھی. اللہ اکبر. جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا اور اس وقت وہ تلاوت فرما رہے تھے، قرآن کریم سامنے تھا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. اللہ کی ذات تمہارے لیے کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے تمہارے لیے. تو انہوں نے آخری وقت تک خود تلوار نہیں اٹھائی، خود کسی کو اجازت نہیں دی کہ میرے بحاف کے اوپر لڑو، کہ کسی مسلمان کا خون میری وجہ سے نہ بہے. اور یہ خبر جب پھیل گئی تھی، آپ سوچیں اس کے بعد جتنے فتنے آئے. اب اس کے اندر چاہے آپ حضرت امام حسین کی شہادت کا لے لیں، چاہے اس کے بعد جنگ جمل لے لیں، یا اور جتنی بھی یہ سارے فتنے فساد ہوئے امویوں اور عباسیوں کی خلافت کے دوران جتنے واقعات ہوئے، ان میں ہر جگہ حضرت عثمان کے خون کا اثر موجود ہے. یہ ایسا واقعہ جس سے تاریخ اسلام کا رخ پلٹ گیا اور اسلام جو بجلی کی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا ایسی ٹھوکر کھائی کہ بس حالات بگڑتے ہی چلے گئے. پھر یہ شہادت عثمان سے شروع ہوئی تھی یہ ساری بات. تو لیکن وہ اس قدر زیادہ اس چیز میں کانشس تھے کہ نہیں، میری وجہ سے کسی کا خون نہ ہو. اللہ اکبر. آگے اب جو میں نے آپ کو بتائی ہے آیت محاربہ، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا پہلے سمجھ لیں کہ یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں ہے. اور سب اس سے بھی پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اسلام نے، اب یہ آپ نے پڑھا ہے نا قتل کا بھی واقعہ، تو اسلام نے قتل و غارت، ڈاکہ زنی، چوری، ان کی خود سزائیں بیان کر دی ہیں. جن سزاؤں میں اللہ تعالیٰ کا حق سمجھنے زیادہ, جس کو ویسے تو ہر ایک چیز کے اندر ہی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں تو اللہ کا حق ہے, مگر ہر جرم میں اللہ کا حق بھی ہوتا ہے اور بندوں کا بھی حق ہے, ٹھیک ہے, جس جو پامال کیا جاتا ہے, اور جو جرم کرتا ہے وہ مجرم ٹھہرتا ہے ان دونوں کا. لیکن بعض جرائم میں عبد کا حق, انسان کا حق جو ہے نا وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے, بعض میں اللہ کے حق کو زیادہ نمایاں کیا جاتا ہے. تو اسلام نے خاص خاص جرائم کی سزائیں جو ہیں خود بتا دی ہیں سمجھنے, ٹھیک ہے, ان کو کہتے ہیں حدود. یہ جو آپ ہر وقت سنتے رہتے ہیں نا, حدود آرڈیننس, حدود حدود, حد قائم کرنا, یہ حد کیا ہے, یہ حدود اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود سزا متعین کر دی, لیکن ہر ایک چیز کی نہیں کی. بہت سارے جرائم ایسے ہیں جو پھر جن کو کہتے ہیں تعزیرات, تعزیرات ان جرائم کی سزائیں ہیں جو قرآن و سنت نے فکس نہیں کی. سزائیں وہ کس پہ چھوڑ دی گئی ہیں, وہ جو جج ہے, جو حکومت وقت ہے اس وقت کی, اس کے اوپر چھوڑ دی گئی ہیں, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی نا. ایک سزائیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دی, اور کچھ سزائیں ہیں جو کہ بہت, کیونکہ کرائمز تو بہت طرح کے ہوتے ہیں نا, چند ایک کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں, باقی سب جج پہ چھوڑ دیں. کن کی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں؟ ڈاکہ, چوری, زنا, زنا کی تہمت, یہ سزائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دی, ان کو کہتے ہیں حدود. کیا کہتے ہیں؟ حدود. اور شراب پینے کی بھی, ٹھیک ہے. اچھا, ایک ہے قصاص, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی مقرر کیا. حدود اور قصاص میں ایک فرق ہے. ایک ہے قصاص, قصاص کی آپ نے پڑھ لی بھی ہے نا, قتل کی جو سزا ہے وہ ہے قصاص لینا, وہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہے کہ قتل کا بدلہ قتل. مگر اس میں بھی کیا ہے, اس میں اور حدود میں کیا فرق ہے پھر؟ قصاص میں اور حدود میں یہ فرق ہے کہ حدود کی جو سزا ہیں جتنی میں نے آپ کو یہ چار بتائی ہیں, یہ کوئی چینج نہیں کر سکتا, اس کے اندر کوئی بھی معافی کسی کو اس طرح سے نہیں دے سکتا کہ بھئی رحم کی اپیل کی اور کسی نے اس سے معافی لے لی اور کسی نے کوئی چینج کر دی اور ایسے کر دی, یہ کچھ نہیں ہو سکتا. صرف ایک محاربے کی ہے, وہ یہاں پہ ابھی آپ کو ڈاکے کی جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو پتا چلے گی, باقی کوئی بھی وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دی ہے, باقی کوئی بھی کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا, نہ کوئی معافی ہو سکتی ہے, نہ کوئی توبہ ہو سکتی ہے, مطلب گرفتاری سے پہلے, سزا ملنے سے پہلے کہ بھی توبہ کر لی کوئی بات نہیں مجھے سزا نہ ملے, ایسا نہیں ہو سکتا. قصاص میں یہ ہے, حالانکہ اللہ نے وہ بھی بیان کیا, مگر اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو مقتول ہے اس کے وارث کے پاس آپشنز ہیں, چاہے وہ خون کا بدلہ خون لے لے, چاہے وہ خون بہا لے لے, پیسے لے لے, اس کی جگہ دیت لے لے, چاہے معاف کر دے, اس لیے وہ چینج ہو سکتی ہے نا, اس لیے اس کو قصاص کہا گیا. اور جہاں پہ حدود ہے وہ کوئی چینج نہیں ہو سکتی, وہ ان چار پانچ کرائمز کی میں نے آپ کو بتا دی, وہ حدود ہے. اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہوتا ہے, کتنے اور کرائمز ہوتے ہیں نا, ان کی سب کی سزا جو ہے وہ تعزیر کہلاتی ہے, یعنی حکومت وقت وہ سزا دے گی, ٹھیک ہے. یہ بات دو تین چیزیں سمجھ آ گئی نا آپ کو, ایک تعزیر ہے, ایک حدود ہے, ایک قصاص ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہے محاربہ. محاربہ کیا ہے؟ حرب سے. اس کے اصلی معنی ہوتے ہیں چھین لینے کے, ٹھیک ہے. اب اس کے مقابلے میں جو لفظ آتا ہے نا, وہ آتا ہے سلم, امن اور سلامتی. تو اس سے پتا چل گیا کہ حرب کیا ہوتا ہے, بدامنی پھیلانا. یہ جو کہیں 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 چوری ہو گئی, کہیں قتل ہو گیا, یہ نہیں ہے یہ, بلکہ یہ تب ہوتا ہے جب وہ ایک ایک آرگنائزڈ گروپ بن جاتا ہے نا, جیسے ایک گینگ بن گیا جو قتل و غارت کرتا ہے, جو ڈاکے مارتا ہے, جو راستے روکتا ہے, لوگوں کو لوٹ لیتا ہے, ان کے پاس ویپنز بھی ہیں, وہ مطلب کھلم کھلا جس کو کہیں گے باغی ہو گئے نا, حکومت کے قانون کو توڑتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کو ڈاکو کہہ لیں, باغی کہہ لیں, وہ حرب ہے, ٹھیک ہے. اب اس حرب کے اندر अब जब तक, क्योंकि आप ये समझेंगे नहीं ना, ये ना हो कि आप अप्लाई करना शुरू हो जाए, देखिए हमने कुरान में पढ़ा था इनके लिए, क्योंकि ये इतनी सख्त बड़ी सजा आ रही है कि और कोई भी सजा इसके मुकाबले में जितनी सख्त यहाँ पे आ रही ना, कोई और कहीं पे भी नहीं आई, ठीक है। इसलिए ये बहुत समझना जरूरी है। अच्छा, अब यहाँ पे कहा गया, अब देखिए आप आयत को, यहाँ पे कहा गया इन्नमा जज़ाउल्लदीना युहारिबुनल्लाहा व रसूलहू, बेशक जज़ा, यानी जज़ा का मतलब क्या, सज़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अरबिक में जज़ा वर्ड जो है वो सज़ा के लिए भी आता है और अच्छे बदले के लिए भी आता है और पनिशमेंट के लिए भी आता है। अच्छा, अब उन लोगों की सज़ा क्या है जो अल्लाह और रसूल से मुहारबा करें, मुकाबला करें, जंग करें। अब ये जो डाकू है ये अल्लाह रसूल से तो नहीं जंग कर रहा, तो इंसानों के साथ कर रहा होता है, फिर क्यों कहा गया। लेकिन वो अल्लाह और उसके रसूल के कानून को तोड़ता है ना, जाहिर में बजाहिर तो मुकाबला इंसानों के साथ है, लेकिन असल में उसकी जंग हकूमत के साथ है, इस्लामी हकूमत के साथ, और जो इस्लामी हकूमत है वो उसमें किसका कानून चल रहा है, अल्लाह और उसके रसूल का, तो मुहारबा अल्लाह और उसके रसूल से ही हो गया ना, ठीक है ना बात। यानी एक इस्लामी हकूमत है, उसके अंदर कोई लोग डाकू हैं, कोई लोग बागी हैं, जो अमन व अमान खराब करते हैं, जो डाके डालते हैं, लोगों को दहशत ज़दा करते हैं, माल लूटते हैं, लोगों की इज्जतों पे हमला करते हैं, जिसको आज के वक्त में हम दहशतगर्दी कह सकते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, बम से लोगों को उड़ा देते हैं, दमनी फैलाते हैं लोगों को, यानी चैन सुकून उनका रहने नहीं देते, ये सब चीज़ें इसमें हर्ब में आ गई, ठीक है, समझ आ गई बात, उम्मीद है आप बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं, इन्नमा जज़ाउल्लदीना युहारिबुनल्लाह व रसूलहू, अब जो मुहारबा करता है, यानी जो इस तरह की काम करता है, जो 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 सारे मैंने आपको बताए फितना फसाद के किसी इलाके में, किसी जगह में लूट मार कर रहा है, कत्लो गारत कर रहा है, दीन को भी नुकसान पहुंचा रहा है, दहशत गर्दी कर रहा है, लोगों की प्रॉपर्टीज को नुकसान दे रहा है, उनके माल लूट रहा है, वयस आऊना फिल अर्द फसादन, और वो दौड़ धूप करते हैं जमीन में फसाद के लिए। ये क्या है उनकी दौड़ धूप, कि जमीन में फसाद पैदा करें, यानी ये फसाद ही है ना, देखें ये फसाद है कि जमीन में बदअमनी पैदा करने, कि इंसान चैन सुकून से रह ना सके, शर अंगेजी, ठीक है। उनकी सजा क्या है, अन युकत्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलहुम मिन खिलाफिन औ युनफ़ौ मिन अल-अर्ध। अब ये चार सजाएं यहाँ पे बताई गई। नंबर वन, अन युकत्तलू, कि वो कत्ल कर दिए जाएं। मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत ज्यादा ताकीद है, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाना या तकलीफ दे के मौत देना, ये इसके अंदर आ जाता है, यानी सख्त तरीन अंदाज के साथ, शिद्दत है इसमें बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि मुबालगे का आया ना बाबे तफ़ील से, जो बाबे तफ़ील में क्या होता है, बार बार वो काम करना और शिद्दत के साथ करना, ठीक है। तो अब बार बार कैसे होगा, यानी कि टुकड़े टुकड़े उस बंदे के कर दिए जाएं, या औ युसल्लबू, या सलीब दे दिया जाए, यानी सूली चढ़ा दिया जाए, और उसके अंदर भी बहुत ज्यादा शिद्दत है। इसका मतलब क्या है, यानी उस को या तो टॉर्चर करके मारा जाए, सूली पे चढ़ाया जाए, या फिर सूली दे के उसके बाद उसको वहीं पे छोड़ दिया जाए, या काट दिए जाए उसके हाथ और पैर मुखालिफ सिम्त में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी दायां हाथ काटा और साथ बायां पैर काट दिया जाए, या फिर उसको युनफाउ मिन अल अर्द, या फिर उसको जमीन से निकाल दिया जाए, यानी जिला वतन कर दिया जाए। और इसकी सूरत जो हजरत उमर ने बताई कि भाई दूसरी जगह अगर चला जाएगा तो वहां पे भी तो जाके यही दंगा फसाद करेगा, तो इसलिए ऐसे मुजरिम को कैद खाने में बंद कर दिया जाए, ठीक है, तो यानी उसको जेल कर दिया जाए, ये भी एक है। अब ये चार सजाओं में से किसको क्या मिलेगी सजा, अब ये देखिए ना, जुर्म ये है तो सजा कैसे, ये सारी सजाएं मिल जाएंगी, नहीं सारी नहीं है, असल में डिपेंड करेगा कि क्या उसने सिर्फ माल लूटा है, या कत्लो गारत भी किया है, या लोगों को सिर्फ डराया धमकाया है, या क्या किया है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर ये जज फैसला करेगा कि किस इन चारों में से कौन सी सजा उसको मिले, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कत्ल किया है तो जाहिर है फिर ये आम कत्ल नहीं है, ये समझ आ रही है ना आपको, ये आम कत्ल नहीं है जो मैंने आपको बताया, कि ये जो सजाएं हैं یہ جب کوئی اس طرح کا منظم ہو کے گروہ ایک اجتماعی نوعیت کا اس طرح سے دنگا فساد ایک اسلامی حکومت کے اندر کر رہا ہے، اس کا امن چین خراب کر رہا ہے اور فساد فی الارض ہو رہا ہے، تو تب یہ چیزیں ہوں گی، تب یہ سزائیں ملیں گی۔ تو اس کے اندر پھر یعنی کسی نے صرف قتل کیا ہے تو پھر اس کا تو ظاہر ہے قتل کی سزا ہی ملے گی، اگر کسی نے مال بھی لوٹا ہے اور قتل بھی کر دیا ہے، جیسے ہمارے ہاں بڑے بڑے گینگز بنے ہوئے ہیں، جب کوئی بسیں جاتی ہیں ان بسوں کو لوٹ لیتے ہیں، کسی کو اندر قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، ان کو پکڑے بھی نہیں جاتے۔ اب ایسے بندے کو اسلامی حکومت ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس کو ظاہر ہے اس کا کیونکہ اس نے دو کرائمز کیے نا، تو اس کو سولی چڑھایا جائے اور یہ سر عام ہو تاکہ لوگ بھی دیکھیں اور ان کو اس سے عبرت ہو، کیونکہ پھانسی دینے میں تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا نا۔ یہاں پہ ایسی سزا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے کہ آئندہ کوئی نہ ایسا کام کرے، یا پھر کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پیر مخالف سمت سے، اپوزٹ ڈائریکشن سے کاٹ دیے جائیں۔ یہ تب کیا جائے گا جب صرف مال لوٹا ہے، ڈاکے مار رہے ہیں لوگوں کو۔ دیکھیں آج کی یہ حال ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ان کا جو مال کوئی بھی چیز لے کر جا رہے ہیں صحیح محفوظ پہنچ بھی سکتی ہے کہ نہیں، ایسے منظم طریقے کے ساتھ یہ کر کے اور کام کرتے ہیں، یا جلا وطن کر دیں۔ جلا وطنی تب ہوگی یا جیل کی صورت تب ہوگی جب کہ اس نے قتل کرنا چاہا یا مال لوٹنا چاہا لیکن ابھی نوبت نہیں آئی تھی، ابھی نہ قتل ہوا نہ مال لوٹا گیا، لیکن مطلب ارادہ یہی ہے، ٹھیک ہے، تب اس کو پھر صرف جیل کر دی جائے گی۔ تو یہ ڈفرینٹ سزائیں ڈفرینٹ مواقع کے اوپر دی جائیں گی، جج دیکھے گا کہ کون سی سزا دینی ہے۔ مگر اتنی زیادہ سخت سزا کیوں یہ یہاں پہ کہی گئی؟ اس لیے کہ دیکھیں یہ ڈاکو ہیں یا یہ جو لوگوں کو دہشت پھیلاتے ہیں اور قتل کرتے ہیں اور بم سے اڑا دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، یہ چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو مگر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، دین ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ کرتا ہے، کیونکہ یہ فساد کر رہے ہیں زمین میں۔ کیونکہ ایک دیکھیں اسلامی جو ایک حکومت ہوتی ہے نا، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کی مال کی حفاظت، ان کے دین کی حفاظت، ان کی عزت کی حفاظت، یہ سب چیزیں اس حکومت کے اوپر ہیں، اور ان میں سب سے بڑی چیز ہے جان کی حفاظت۔ اور جان کی حفاظت صرف حکومت پہ نہیں ہوتی، یاد رکھیں معاشرے کے ہر فرد پہ ہوتی ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ پہلی رسپانسبلٹی تو یہ کہ ایسا ماحول بنایا جائے پورے معاشرے میں ایک سیکیورٹی کا احساس ہو کہ ہم سیکیور ہیں، کسی کو یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں ابھی ہم گھر سے نکلے ہیں واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ جان کی حفاظت کا احساس ہی نہیں ہے، اگر لوگوں کو یہی نہیں ہے، ان کو سیکیورٹی کا ہی نہیں اپنا پتا، ان کو سیکیورٹی نہیں ملی، تو وہ ملک یا وہ جگہ تو کبھی کوئی ترقی کر ہی نہیں سکتی، وہاں پہ تو لوگ کبھی امن و امان سے رہ ہی نہیں سکتے۔ لوگوں پہ ذمہ داری کیا پڑتی ہے کہ وہ خاموش تماشائی نہ بنے، جہاں پہ مجرم ہے اگر کسی کو پتا ہے تو پورا کوپریٹ کریں اس کو پکڑوانے میں، اس کے خلاف گواہی دینی پڑے تو گواہی دیں، اس کو اپنے پاس پناہ نہ دینے، چاہے وہ سکا باپ ہے یا بیٹا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا مجرم ہے، اس کو قانون کے حوالے کریں، کوئی اس کو چھپائے نہیں، کوئی پناہ نہیں دے۔ تو اگر کوئی یہ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے اور حکومت بھی اپنی ذمہ داری نبھائے اور سچ کا ساتھ ہو، تو دیکھیں یہ جو کرائمز ہیں نا اس طرح بالکل ختم ہو سکتے ہیں، ورنہ کسی جگہ پہ کوئی جانیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہمیں مقتول سے زیادہ قاتل سے ہمدردی ہوتی ہے، ہائے اس کو ایسی سزا، ہائے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ اور ایسی سزاؤں کے لیے سوچتے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں یہ ظالمانہ ہے۔ ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الاخرت عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں تو ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. دنیا کی سزا کچھ بھی نہیں ہے، تو دنیا کی سزا ہے نا جو ایسے کام کرے گا. آج اگر اسلامی قوانین ہوں تو یہ سزائیں ملیں گی. اب سوچیں گے تو پھر لوگوں کی عزتیں، جانیں، مال محفوظ ہوں گے یا نہیں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہ سزا دی گئی. یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی جو مثالیں ہیں ان میں بتایا جاتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر اور بنو قینقہ اور بنو قریظہ جو یہودی قبائل تھے، جب انہوں نے جس جس طرح کی سازشیں کیں، اور جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ہم آگے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، کئی کو جلا وطن کیا، کسی کو قتل کیا، اور اس آیت کے تحت ہی کیا کیونکہ انہوں نے امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی تھی، فساد فی الارض کیا تھا. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ کے جو منکرین تھے ان کو، ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا تھا. حالانکہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ آپ ان کے خلاف اٹھ رہے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، فرمایا میں ان سے لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے. یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہے نا کہ ہم نے نہیں زکوٰۃ دینی. اسی طرح بخاری اور مسلم میں ہے کہ قبیلہ عقل کے 8 آدمی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے ان سے فرمایا، انہوں نے کہا ہمیں یہ بیماری ہے، ہمیں یہاں سے یہ، مطلب انہوں نے اپنے مسئلے مسائل بتایا، تو آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو ہمارے چرواہوں کے ساتھ چلے جاؤ، اونٹوں کا دودھ اور پیشاب تمہیں ملے گا، وہاں پہ جا کے وہ لوگ دوا کے طور پہ تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے. چنانچہ وہ گئے، جب ان کی بیماری جاتی رہی تو انہوں نے ان چرواہوں کو مار ڈالا، اونٹ لے کے چلتے بنے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ کو ان کے پیچھے دوڑایا، ان کے ان کو پکڑ کے لے کر آئے، وہ ان کو گرفتار کر کے لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیے گئے. تو ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے، ان کے آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئیں کیونکہ انہوں نے ان چرواہوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا جانے سے پہلے، اور دھوپ میں پڑے ہوئے تڑپ تڑپ کے وہ مر گئے. تو مسلم میں یہ ہے کہ یہ لوگ قبیلہ اورینا کے تھے، تو انہوں نے چوری بھی کی، انہوں نے قتل بھی کیا، انہوں نے ایمان کے بعد کفر بھی کیا، اور اللہ رسول سے لڑتے بھی تھے. تو یہ واقعہ آپ تفاسیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آتا ہے. کیونکہ دیکھیں اسلام یہ نہیں کہتا کہ کوئی دشمن یہ سوچے کہ ہاں یہ تو جب جنگ میں تو ہم سے لڑتے ہیں لیکن اس کے بعد اگر یہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر یہ ہمارے ساتھ بڑی نرمی کریں گے، جیسے جنگ بدر کے قیدی تھے، تو یہ تو بڑا مزے کی بات ہے، پھر ہم جب کے نکلیں گے اور پھر ہم ویسے ہی کریں گے، پھر ہم اس سے بھی زیادہ بڑھ کے آئیں گے. تو جنگ میں تو یہ مارتے ہیں لیکن جب یہ پکڑ لیتے ہیں نا پرزنر آف وار جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو اتنی مہمان نوازی کرتے ہیں تو یہ تو بڑے مزے آ گئے. نہیں، جب اسلام اسٹیبلش ہو گیا، جب آپ کو پتہ ہے نا یہ صورت کب آئی ہے، یہ فائنل احکامات لے کر آ رہی ہے حلال اور حرام کے، یہ جو سزائیں اب ہمیشہ تک رہیں گی اسی طرح ان کو لے کر آ رہی ہے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی دھوکہ بازی کا، ان کے قتل و غارت کا اور ان کے مرتد ہونے کا علم ہوا تو پھر آپ نے ان کے پیچھے لوگ بھگائے تھے کہ ان کو لے کر آؤ گرفتار کر کے، اور ان کو عبرت ناک سزا دی گئی. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا. ہاں ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے، یہ اس سزا سے بچ سکتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اگر یہ توبہ کر لیں، اور توبہ بھی اس کنڈیشن پہ کہ تم نے ان کو گرفتار نہ بھی کیا ہو، ابھی ان کو پکڑا نہ ہو. اگر حکومت ایکشن لیتی ہے اور پکڑ لیتی ہے، اس کے بعد اگر کوئی کہے اب میں توبہ کرتا ہوں بس مجھے معاف کر دو، پھر نہیں معافی. لیکن مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا فتنہ فساد پہلے کرتا رہا ہے، پھر اس کے بعد ایک دم کوئی اس کو ہوش آیا، کوئی چیز اس نے دیکھی، اس نے اپنی زندگی بدل لی، توبہ کر لی، اب توبہ کر کے وہ ایک اچھی روش پہ آ گیا، بالکل اپنے آپ کو چینج کر لیا اس نے، اب حکومت کے نزدیک تو وہ مفرور ہے نا، مجرم بھاگا ہوا ہے. اب جب حکومت اس کو پکڑتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس نے اپنی زندگی بدل لی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ ان لوگوں کے لیے پھر ایکسیپشن ہے، پھر تقدیر علیہم فعلم ان اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. ایک طرف حکومت ہے جو باغیوں کو پکڑنا چاہتی ہے، وارنٹ جاری کر دیتی ہے، اگر ابھی پکڑا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ غفور الرحیم، پھر تم بھی معاف کر دو، چھوڑ دو ان کو، سمجھ آئی؟ لیکن اگر پکڑ لیا ہے پھر نہیں کوئی معافی. لیکن یہ عام ان کے لیے نہیں ہے، یہ ایسے دہشت گرد لوگوں کے لیے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جن کو مطلب جو اس طرح سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ایک اسلامی یعنی مملکت کے اندر اس کے فساد کرتے ہیں، فتنہ فساد پھیلاتے ہیں اور اس کو اس کا امن چین تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک آرگنائزڈ ایک پوری مہم چلاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں، جیسے مثلا ہماری تو ہسٹری ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے، تھوڑے سے ہی لوگ تھے جنہوں نے کرسچنز کی مدد کی تھی اسپین میں اسلامی حکومت کو گرانے کے لیے. تو یہ محاربہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، اس لیے کہ ایک اسلامی مملکت ہے اس کو آپ گرا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور بھی کئی مثالیں بھری پڑی ہیں ہماری تو تاریخ میں. وزیر القمی نے کہا تھا، کیا کیا تھا اس نے، بغداد اور سلطنت عباسیہ کے آخری دنوں میں اس نے تاتاریوں کو بلا لیا تھا، عباسی سلطنت کو ختم کرا دیا تھا، اور ایک دن میں صرف بغداد میں ہی 16 لاکھ آدمی قتل کروائے تھے ایک دن. تو یعنی ایسے ایسے تو واقعات، یعنی یہ اس میں ہے. ویسے اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیروئن کا بیچنا ہے نا، ڈرگز، یعنی نئی نسل کو ایسے کام میں لگا دینا، یہ بھی محاربہ کے تحت ہی آتا ہے، یہ بھی فساد فی الارض ہے. کیونکہ یہ اس کے بارے میں سعودی عرب میں یہ ڈرگ ٹریفکنگ کے لیے نا، انہوں نے علماء کا ایک بینچ بیٹھا تھا اور انہوں نے پھر یہ کہا تھا، کیونکہ یہ ایک نئی چیز ہے نا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں ہوتی تھی. تو اب اس چیز کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ جو ایسے کرے گا، ہیروئن بیچتے ہوئے لے جاتے ہوئے پکڑا گیا، اس کے لیے موت کی سزا ہے. تو توبہ لیکن ہاں کر لے کوئی تو پھر ٹھیک ہے، ان چیزوں سے اس کو معافی مل سکتی ہے. مگر ہاں اگر اس نے اس دوران کسی کو قتل کیا ہوگا تو قتل کی سزا ملے گی، مگر وہ پھر ان سزاؤں میں سے نہیں ہوگی. کسی کو مال لوٹا ہوگا تو اس کو مال واپس کرنا ہوگا. یہ جو سزائیں نا اتنی سخت والی، یہ صرف اس سے ہٹ جائیں گی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے. مگر باقی اس نے مثلا قتل کیا تو ظاہر ہے قتل کی تو سزا ملے گی، مال لوٹا ہے تو اس کو مال کا تو وہ کرنا پڑے گا، اس کی سزا تو ہوگی. ٹھیک ہے، مگر ان سخت جو یہ 5 سزائیں، ان سے بچ جائے گا. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے. چلیں یہاں تک انشاءاللہ تلاوت لگائیں، پھر آگے چلتے ہیں.
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم.
اگلی آیت بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ اس آیت کو لے کر بہت زیادہ فرقہ وارانہ بحثیں ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آیت کیا کہتی ہے، اس کا صحیح کانٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اور تقویٰ کا میں نے آپ کو جیسے بتایا اس کا معنی کیا ہے، کہ اپنی زندگی میں انسان گمراہی سے، گناہوں سے، ان اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچے، اللہ کے نے جو فرائض رکھے ہیں ان کو توڑنے سے بچے، نہیں زندگی کو بس بہت کیئرفلی، جس کو کہتے ہیں نا بچ بچ کے بچنا، اس کا معنی کیا جاتا ہے نا، بچو آگ سے یا بچو اس سے. تو یہ تقویٰ کا معنی بچنا بھی کیا جاتا ہے. تو وہ بچنا کیوں کیا جاتا ہے، کس چیز سے بچنا ہے؟ لیکن اللہ کی نافرمانی کے ہر کام سے بچو. تو بہت کیئرفلی زندگی گزارو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کی طرف وسیلہ. اب یہ ہے وہ ورڈ جس کے اوپر بہت زیادہ یعنی بحث کی جاتی ہے، بہت زیادہ اس چیز کو لے کر ایک مسئلہ بنایا جاتا ہے کہ وسیلہ کا معنی یہاں پہ کیا ہے. اصل میں مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ وسیلہ لفظ جو ہے ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اردو میں اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وسیلہ، یعنی کوئی ذریعہ بنا لینا، کوئی ذریعہ بنا لینا، ٹھیک ہے؟ اب ہم کہتے ہیں جب کہ ذریعہ بناؤ اللہ کی طرف، تو عام زبان میں لوگ اس کو کیسے مس انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اب آپ کا بادشاہ ہے، حاکم ہے، وزیر ہے، گورنر ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی ذریعہ چاہیے ہوتا ہے نا، تو آپ کہتے ہیں ہاں بھائی کوئی ذریعہ چاہیے ہوتا ہے، بھائی آپ اس کے سیکٹری کے پاس جاتے ہیں، اس کے چوکی دار کے پاس جاتے ہیں، اس کے گارڈ کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بھائی آپ میری بات آگے تک پہنچا دو، آپ میری سفارش کرا دو، آپ میرے پیغام پہنچا دو، کیونکہ آپ خود وہ ظاہر ہے وہ گورنر اور صدر تک تو نہیں، اندر تک اس کے محلوں تک پہنچ سکتے، تو آپ ظاہر ہے آپ کی جہاں تک ریچ نہیں ہے تو آپ کسی کو ذریعہ بناتے ہیں اس کے لیے، تو اس میں کیا بات ہے؟ اللہ کے لیے بھی آپ اسی طرح ذریعہ بناتے ہیں، کسی نبی کو، کسی اولیاء اللہ کو، کسی انس کو، تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں، اس میں تو کوئی غلط بات نہیں، تو یہ وسیلہ ہو گیا۔ حالانکہ عربک میں وسیلہ کا مطلب الگ ہے اور اردو میں الگ ہے، بالکل اردو میں یہی ہے، ٹھیک ہے، اردو میں ذریعے کے معنوں میں ہی آتا ہے، اور جو یہ بات کہہ رہے ہیں انسانوں کے لیے بالکل ٹھیک ہے، واقعی انسان جو ہے، تو ظاہر ہے آپ جو صدر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے محل میں بیٹھا، اس کو کیا پتا میری باہر کیا ضرورت ہے کیا نہیں ہے، گورنر ہے اس کو کیا پتا، تو ظاہر ہے مجھے کسی کو، اس کے سیکٹری کو کوئی پرچی دینی پڑتی ہے، کوئی خط دینا پڑتا ہے کہ آپ میرا پہنچا دیں آگے تک، کیونکہ وہ کمزور ہے جو آگے بیٹھا ہوا ہے، گورنر نہیں سن سکتا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں باہر۔ لیکن جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جس کو وسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، تلاش کرو اس کی طرف، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف وسیلہ۔ اللہ تعالیٰ تو ان انسانوں کی طرح نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو سمیع ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، علیم ہے، کیا ان صفات پہ تمہیں یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ پھر تم کیسے کہہ سکتے اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کوئی چاہیے؟ کیا اس کو خبر نہیں ہے میری؟ تو اس کے لیے وسیلہ تھوڑا ہی چاہیے، انسانوں کے لیے بالکل چاہیے، ضرور چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے اوپر قیاس کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی جو ذات اور اس کی جو صفات ہیں، وہ تو کہاں اس کی صفات اور ایک کہاں ایک انسان ہے جو کمزور ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا انسان کو میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے تو کیا کر رہا ہے، پھر تم کیسے دونوں کو آپ کمپیئر کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب بالکل بے عقلی کی ایک بات ہے، اور یہ کیونکہ میں نے کسی کو خود کہتے ہوئے سنا، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھ رہی ہوں کہ کسی نے یہ حوالہ دیا کہ دیکھیں جی آپ کو اس طرح چاہیے، آپ کو اوپر چڑھنا ہے تو اس کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے، آپ کو فلانی چیز کرنی ہے تو اس کو پہنچنے کے لیے آپ کو یہ لینا پڑتا ہے، تو اس طرح اللہ تک جانے کے لیے بھی دیکھیں آپ کو اولیاء اللہ کا سہارا لینا پڑے گا، آپ کو ان کا سہارا لینا پڑے گا، آپ کو فلانا کو کرنا پڑے گا، اور اسی وجہ سے دیکھیں یہاں سے جب عقیدہ خراب ہوتا ہے نا، تو پھر لوگ کہتے ہیں اللہ کے آگے جھکنے کی کیا ضرورت ہے، پھر چلو قبر پہ ہی جا کے جھک جاتے ہیں، کام تو اسی نے ہمارا بنانا نا، ہماری آپ کے آگے، آپ کی اللہ کے آگے، ہم وسیلہ تلاش کر رہے ہیں، اس کو ہم نے وسیلہ بنایا، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ سارا سال حرام کاریاں کر کے ایک چادر چڑھا دو فلاں کے مزار پہ جا کے، بس ٹھیک ہے، وہ یہ تو ہمارا وسیلہ ہے نا، یہ ہمیں اللہ تک پہنچائے گا، او بھائی تو یہیں سے تو پھر شرک شروع ہو جاتا ہے، تو اسی لیے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جب آپ قرآن کو، اور عربک کے، قرآن اردو میں نہیں ہے، عربک میں، عربی میں اس کا میننگ سمجھے، اور اس کو ڈکشنری سے بھی آپ دیکھ لیں، عربک میں وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی سے قریب ہونے کی کوشش کرنا، یہ وہی مطلب آلموسٹ ہے جو وصل کا، واو صاد لام، وصل ہوتا ہے نا، ایک فصل ہوتا ہے فاصلہ کرنا، ایک وصل ہوتا ہے جوڑنا، لیکن وسیلہ میں اور زیادہ ہے، اس میں محبت کے ساتھ، کسی کے ساتھ رغبت کے ساتھ کسی کے قریب ہونے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی جو ذریعے ہیں ان کو تلاش کرو، کس میتھڈ سے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہو وہ تلاش کرو، یہ مانا ہے، قرب کے ذرائع تلاش کرو، سمجھ آئی نا، امید ہے کہ یہ کتنا مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے سمجھنا، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، یعنی قرب کے ذرائع نا، کن کن ذریعوں سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں، تو اب ہم کیا دیکھیں گے، یا میں خود ہی کوئی ذریعہ بنا لوں؟ نہیں، ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن ذرائع کو تقرب کا ذریعہ بنایا، کن ذرائع کو بنایا، جیسے وہ حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے کہ فرائض کی انسان ادائیگی کرے. اب حدیث میں نہیں ہم جاتے کیونکہ بہت لمبے ٹائم ہو جائے گا, اور پھر وہ لمبی حدیث ہے, اور اس کے بعد انسان اللہ کا تقرب اور کس طرح حاصل کرتا ہے, نوافل کے ذریعے. اور اس میں حدیث میں وہ بھی ہے جس میں یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں, اور اس کے اللہ تعالیٰ اس کے پیر بن جاتے ہیں جن سے وہ چلتا ہے, اللہ اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جن سے وہ کام کرتا ہے. وہ کس لیے ہے؟ کیونکہ جو کام وہ کرتا ہے وہ اللہ کی رضا کا ہی ہوتا ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ کے تقرب کا سب سے پہلا ذریعہ ہے فرائض, اور اس کے بعد ہے نوافل. اور بھی نیکی کے جو کام ہیں وہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں, یعنی ان کے تھرو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں. سمجھ آ گئے؟ مثلا آپ صدقہ خیرات کہہ لیں, مثلا آپ ذکر اذکار کہہ لیں, نوافل کہہ لیں, اور نیکیوں کے جتنے بھی کام ہیں وہ کہہ لیں, یہ وسیلہ ہیں. یہ وسیلہ نہیں ہے کہ کسی کی درگاہ پہ جا کے ہم کہیں کہ آپ وسیلہ بنے ہمارا. دیکھیں صحابہ پہ بڑے سے بڑے مشکل حالات آئے, بڑے سے بڑے مشکل, مگر کبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر قریب ہی تو تھی, وہاں پہ جا کے کبھی نہیں کھڑے ہو کے کہا کہ آپ وسیلہ ہیں, اللہ کی جناب میں ہی ہاتھ اٹھاتے رہے ہیں. اب دو ہیں احادیث جن کی بیس پہ لوگ سارا یہ وہ بنایا ہوا ہے کہ جی ہم دیکھو حدیث سے ثابت کرتے ہیں کہ وسیلہ ہے. اور پہلی حدیث میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ حضرت عثمان سے ہے, یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے, مسند احمد میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے, تبرانی میں بھی ہے, اور صحیح حدیث ہے یہ اس کی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے جتنی بھی, ہاں ترمذی میں بھی ہے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا شخص, بلائنڈ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ٹھیک کر دے. آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں, اور اگر تم چاہو تو میں اس کو مؤخر کر دوں اور یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اس نے کہا کہ آپ دعا کرتے ہیں. آپ نے اس کو حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کر لو, پھر دو رکعت نماز پڑھو, اور پھر یہ دعا کرو, اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ, یا محمد انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضى لی اللہم فشفعہ فی. یعنی کہ اللہ میں تیرے نبی, اس نبی کے ذریعے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ انی اسألک واتوجہ الیک بی محمد, ان کا مطلب کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے سے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے سے میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور تجھ سے سوال کرتا ہوں. اے محمد, میں آپ کی دعا کو وسیلہ بناتا ہوں اپنی اس حاجت میں, اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو. اس دعا کو, یعنی اگر کوئی وہ کہتے ہیں, دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے اپنی یہ حاجت اللہ کی طرف رکھتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو. تو یہ بات یہ نہیں ہے کہ وسیلے سے رکھتا ہوں, آپ کی دعا کے ذریعے. اور دعا کرانا کسی زندہ انسان سے, اس میں کوئی حرج نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد میں آپ کی اس سے اللہ کے سامنے یہ حاجت رکھتا ہوں, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں کوئی دنیا سے جا چکا ہے, کوئی دور بیٹھا ہوا ہے موجود نہیں ہے, آپ کہیں کہ میں اس کے میرے فلاں پیر ہیں ان کے ذریعے سے میں یہ دعا کر رہی ہوں اور وہ میری دعا آگے کریں, وہ غلط ہے. سمجھ آئی؟ اسی طرح ایک اور حدیث کو بیس بناتے ہیں جو بخاری میں ہے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ قحط میں مبتلا ہوتے تھے تو حضرت عمر حضرت عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے تھے, اور یہ عرض کرتے تھے اے اللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پہلے بارش کی دعا کیا کرتے تھے, یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم پر بارش برساتا تھا. اب ہم اپنے نبی کے چچا کو تیری طرف وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ تو ہم پر بارش برسا. حضرت انس نے کہا پھر لوگوں پر بارش ہوتی تھی. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضرت عمر حضرت عباس کو لے کر گئے اور ان کو کہا کہ آپ بارش کے لیے دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ جب تیرے نبی زندہ تھے تو ہم ان کے ذریعے سے دعا کرتے تھے, اور جب وہ نہیں ہے تو اب ہم حضرت ان کے چچا کو لے آئیں. اب انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم وسیلہ بناتے ہیں, آپ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے اور بارش کر دے. کیا ضرورت ہے حضرت عباس کو لے جانے کی؟ اس لیے کیونکہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے وسیلے سے نہیں مانگی جا سکتی. دنیا میں کوئی ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ جی میرے لیے دعا کریں, کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں کوئی اللہ کے قریب ہے, کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیک ہے, کوئی آپ سمجھتے ہیں, یا آپس میں بھی مسلمان ایک دوسرے کو ویسے کہہ سکتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں, اس میں کوئی بھی حرج نہیں. مگر کوئی دنیا سے جا چکا ہو اس کا وسیلہ بنا لینا اور اس کو سوچنا کہ یہ وسیلہ ہمارے اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے, یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ دو روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, لیکن دونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ وہ زندہ تھے, ان کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم وسیلہ بناتے ہیں, یعنی آپ کے تھرو آپ کو ہم کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں اللہ کے آگے ہمارے لیے, تو وہ صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بھی روایت میں نابینا شخص آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ دعا کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپ وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ کے پھر یہ دعا کریں. اور اس دعا کو اس ذہن کے ساتھ کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے وسیلے سے, آپ کے وسیلے سے نہیں, اگر آج ہم کرنا چاہیں تو, یا اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں ان کے وسیلے سے. ٹھیک ہے, اسی طرح انسان اپنے نیک اعمال کو ذریعہ بنا سکتا ہے دعاؤں کی قبولیت کا, کہ اللہ یہ میری کوئی, جیسے وہ آپ نے تین غار والوں کا قصہ سنا ہوگا کہ وہ غار میں جا کے بند ہو گئے تھے, وہ آگے پتھر آ گیا تھا, تو ہر ایک نے اپنا کوئی نیک عمل زندگی کا یاد کیا اور کہا کہ اللہ اگر تجھے یہ پسند آ گیا میرا عمل تو یا اللہ یہ غار کا منہ کھول دے, تو وہ کھلتا چلا گیا. تو آپ نیک عمل کا اپنا کوئی سوچ سکتے ہیں دعا کے لیے, یا اللہ کی صفات سے دعا کر سکتے ہیں, مگر ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ جو فلاں پیر ہیں صاحب ہیں جو دنیا سے جا بھی چکے ہیں, یا اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے مانگتی ہوں, اس طرح سے نہیں. یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وسیلہ تلاش کرو کہ اب ہم کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کریں. دوسرا اس کا معنی دیکھیں, ایک وسیلہ جگہ ہے جنت میں جو عرش سے سب سے قریب ہے, وہ بھی معنی ہے یہاں پہ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بخاری کی حدیث میں ہے کہ جو شخص اذان سن کے وہ دعا پڑھتا ہے نا, جو ہم پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ پڑھے, اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے. اور مسلم کی حدیث میں کہ جب تم اذان سنو تو وہ جو مؤذن کہے وہی تم بھی کہو, پھر مجھ پر درود بھیجو, ایک درود کے بدلے تم پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں کرے گا, پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو, وسیلہ مانگو, کیونکہ وہ جنت کا ایک درجہ ہے جسے صرف ایک ہی بندہ پائے گا, مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا. بس جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا اللہ سے, اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما, یعنی وہ جگہ جنت میں وہ سب سے اعلیٰ مقام ہے اور سب سے بلند ترین مقام ہے اور وہ صرف ایک انسان کو ملنا ہے, تو ہم دعا کریں کہ وہ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرما. ہر اذان کے بعد جو دنیا میں یہ دعا کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارشی بنیں گے قیامت کے دن. تو سمجھ لیں کہ وسیلہ جنت کا بلند ترین درجہ, تو وہ اگر وسیلہ یہی ہوتا تو پھر وہ وسیلہ کیا اصل میں تلاش کرو, اس کی طرف وسیلہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا کریں, یا نمبر ٹو قرب کے ذریعے تلاش کرو اللہ کے قریب ہونے کے ذریعے. ٹھیک ہے, اس آیت کو صحیح سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہیں سے عقیدوں کی بحث ہوتی ہے, پھر یہیں سے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو جو نابینا آدمی کی والی حدیث بتائی ہے, یہ حدیث اس کے اوپر امام ابن تیمیہ نے ایک پوری کتاب لکھی ہے الوسیلہ کے نام سے, اب اردو میں میرے خیال میں ہے وہ, کہ پوری کتاب ہے وسیلے کے اوپر کہ کیا وسیلہ مانگ کے ذریعے کر سکتے ہیں, وسیلہ مانگ سکتے ہیں کہ نہیں. وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ, اور جہاد کرو اس کے راستے میں, کس کے راستے میں, اللہ کے راستے میں جہاد کرو. اب جہاد کا معنی کیا ہے, اب وہ بھی بات ہے کہ ہم نے جہاد کو ایک ہی رخ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تلوار اٹھا لو اور بس مرنا مارنا شروع کر دو, حالانکہ جہاد جو ہے جد و جہد ہے, کوشش ہے, انتھک کوشش, محنت. ٹھیک ہے, میدان جنگ میں اترنا بھی جہاد ہے, دشمن سے لڑنا بھی جہاد ہے, مگر وہ آخری شکل ہے جہاد کی, اس کو قتال کہتے ہیں. اس سے پہلے بہت سارے سٹیپس ہیں, ان سے گزرے بغیر قتال کرنا بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, پہلے ان منزلوں سے گزرنا پڑے گا, کیونکہ یہ سٹرگل ہے, اور دیکھیں جہاد جو جد و جہد ہے نا, اس میں ظاہر ہے کسی سے مقابلہ تو ہوگا, مقابلہ ضروری ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی آپ کا اوپوننٹ ہوگا جس کے ساتھ آپ کی سٹرگل چل رہی ہے. اب کیا ہے ہمارے, ہمارا کون اوپوننٹ ہے, ہمارا کس سے جہاد ہے؟ یہ تو لڑائی چاروں طرف سے ہے. میں نے آج آپ کو ایک دشمن کا بتایا جو ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے نا, ایک دشمن ہمارے اندر جو ہمارا نفس ہے, ایک دشمن باہر ہے جو شیطان ہے. ایک اللہ کا بندہ جب دین کا کام کرنے لگتا ہے, چاہے وہ قرآن سیکھنے لگا, سکھانے لگا, پہلے دن سے شیطان اس کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. دوسری طرف اس کا اپنا نفس اس کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ کسی طرح یہ اس راستے پہ نہ چلے. اب ان کے ساتھ جو سٹرگل آپ کرتے ہیں نا, وہ جہاد ہے. ان رکاوٹوں کو ہٹا کے آپ نے اللہ کے راستے پہ چلنا ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے, یہ جہاد ہے. اور یہ صرف اسی راستے کی نہیں, دین کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پہ چلنے کے لیے جو آپ کو اپنے اندر ایک کشمکش ہوتی ہے نا, ایک لڑائی کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ سے لڑنا پڑتا. اب نماز کے لیے ہی ہے, اب ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ اس کے لیے بھی ہمیں خود کو منانا پڑتا ہے, چلانا پڑتا ہے, اٹھانا پڑتا ہے, پھر کہیں جا کے ہم نماز کے لیے اٹھ پاتے ہیں. اپنے اندر سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے, فجر میں ہوتا نہیں, انسان نیند کا غلبہ ہے, نیند آئے جا رہی ہے, اب اندر ہی اندر ایک کشمکش چل رہی ہے, اٹھوں نہیں اٹھے, اچھا ابھی اٹھتی ہوں, ابھی دو منٹ میں اٹھتی ہوں, چار میں اٹھتی ہوں, پانچ میں اٹھتی ہوں, یہی کرتے رہتے ہیں. پھر یا تو آپ جیت جاتے ہیں یا نفس غالب آ جاتا ہے اور کہتے ہیں سو جاؤ. ٹھیک ہے, تو یہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے, جنات کا بھی لشکر ایک چلا پڑا ہوا ہے جو انسان کے خلاف ہوتا ہے اور چاہتا نہیں ہے کہ انسان اللہ کے راستے پر آئے. اسی طرح یہ معاشرہ جو ہے, یہ جو آج کا ماحول ہے جس میں ہر طرف برائی ہے, اس میں بھی ایک جہاد ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے پر چلتا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اسلام جب آیا تھا بدا الاسلام غریبا, اسلام جب شروع ہوا تھا نا غریب تھا, مطلب غریب کا مطلب یہ نہیں پور جو آپ کہتے, مطلب پردیسی تھا, اجنبی تھا, سٹرینجر تھا, تو لوگ اس کو پیچھے رکھتے تھے, ایٹ آرمز لینتھ رکھتے تھے. جب اسلام شروع ہوا نا, لوگ اس کو کسی نے گلے نہیں لگایا تھا, اس کو ویلکم نہیں کیا تھا اس کو. پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ اسلام کیا ہو گیا, یدخلون فی دین اللہ افواجا, لوگ جوک در جوک اس میں داخل ہونے لگے, فوج در فوج, اسلام زندہ باد ہو گئی ہر طرف. ٹھیک ہے, اسلام کا ٹرینڈ ہو گیا, فیشن ہو گیا اسلام لانا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک وقت وہ آئے گا کہ اسلام پھر کیا ہو جائے گا, پردیسی بن جائے گا, پھر یہ اجنبی ہو جائے گا, اپنے ملک میں اجنبی, اپنے گھروں میں آپ اجنبی ہو جائیں گے. جب گھر والے ہی کھڑے ہو جائیں گے خلاف کے, یہ اب آپ کیا شروع کر رہی ہیں اور آپ نے یہ کیا طریقہ شروع کر دیا اور آپ یہ کس زمانے کی باتیں کر رہی ہیں. اپنے گھر میں پھر جہاد کرنا پڑتا ہے انسان کو, اپنے محلوں میں, اپنی آبادیوں میں جہاد کرنا پڑتا ہے, جہاں پہ لوگ آپ کو بالکل سٹرینجر کر دیتے ہیں کہ یہ کدھر کو چل پڑے ہیں, یہ کیا بن گئی ہے. تو واقعی اسلام اجنبی تھا اور اجنبی ہو جائے گا. فَتُوبَ لِلْغُرَبَا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خوشخبری ہو ایسے اجنبیوں کو, انہیں میری طرف سے سلام ہو, ان کو میری طرف سے خوشخبری ہو, کیا جو اس راستے میں جہاد کرتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, وہ یہ نہیں پرواہ کریں گے کہ ہاں لوگ اب ہمیں کیا کہیں گے, لوگ ہم کیا کر رہے ہیں, نہیں, یہ ایک جہاد ہے. کیا تو یہ تو لڑائی مرتے دم تک جاری رہتی ہے انسان کی, اللہ کے راستے میں ہے یہ. اور جب تم یہ کرو گے, کون کون سے کام, ایمان لا کے, اس کا مطلب ایمان لانے سے آپ کے اندر تقوی نہیں آ جاتا, ایمان لا کے بھی آپ کو تقوی کے لیے سٹرگل کرنی ہے, کوشش کرنی ہے کہ تقوی میرے اندر پیدا ہو جائے.
السلام علیکم استاذہ, لائیو براڈ کاسٹ بھی بند ہو گیا ہے.
اچھا, آپ انشاءاللہ فون رکھ دیں پھر. ٹھیک ہے
ٹھیک ہے,
کہ میرے کمپیوٹر میں کچھ مسئلہ آ گیا. تو ایمان لا کے بھی انسان کو کیا تقوی اختیار کرنا ہے, پھر اللہ کی طرف اس کے قریب ہونے کے لیے, دیکھیں جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا, آپ کا دل چاہتا ہے نا میں اس سے قریب ہو جاؤں, اب راستے تلاش کریں کس طرح میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جاؤں, اس طرح میں نیکیوں میں اور آگے بڑھوں, اور سٹرگل اللہ کے راستے, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ, کیونکہ انہی راستوں سے فلاح ملے گی, انہی راستوں سے کامیابی ملے گی. اور فلاح کون سی کامیابی ہوتی ہے, فلاح کسان کو کہتے ہیں, کسان کو کامیابی کب ملتی ہے, جب وہ محنت کرتا ہے سارا سال اپنی فصل لگاتا بھی ہے, اس کو پانی بھی دیتا ہے, اس کے پر محنت بھی کرتا ہے, تب اس کو کامیابی ملتی ہے نا. تو یہ کامیابی ایسی آرام سے نہیں ہے کہ یہ جنت اسی طرح مل جائے گی, اس کے لیے تمہیں بڑی سخت محنت کرنی پڑے گی. تو فلاح میں ہی آپ کو میسج مل گیا کہ محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا, کہیں پہ شیطانی لشکر سے لڑنا پڑے گا, کہیں پہ نفس کے خلاف لڑنا پڑے گا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, کہیں پہ گھر والے آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, کہیں معاشرے والے ارد گرد کے لوگ ہوں گے جو آپ کو عمل نہیں کرنے دیں گے, آپ کو الٹا چلانا چاہتے ہیں. جو ایسے موقع پہ انسان بجائے اس کے کہ ان کے آگے ہار مان جائے, جد و جہد کرتا رہے, چلتا رہے, ان رکاوٹوں کو ہٹا کے چلتا رہے. اللہ اکبر. ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, اگر بے شک ان کے لیے ہو جو بھی زمین میں ہے اور اس کی مانند, تو کیا ہوگا اس دن, کیا وہ کریں گے؟ تاکہ وہ فدیے میں دے دیں, کس سے بچنے کے لیے؟ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے. اگر کافر لوگ قیامت کے دن اتنا کچھ جتنی یہ پوری زمین ہے یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی ایسا ہی اور بھی مل جائے, یعنی دو زمینیں بھر کے ان کو مل جائیں سامان اور سونا اور چاندی اور سب کچھ, اور وہ اس دن اتنا سخت ان کو عذاب ہو رہا ہوگا, اس قدر سخت عذاب ہو رہا ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ ہم یہ سب دینے کو تیار ہیں, یہ سب ہم سے لے لو, لیکن ہمیں اس عذاب سے نجات دے دو. تو ان سے وہ نہیں لیا جائے گا, ان سے نہیں قبول کیا جائے گا. آج دیکھیں انسان اپنی چھوٹی سی سیونگ بھی اللہ کے راستے میں نہیں دینا چاہتا. آج آپ کو جیولری اپنی دینے کو کہا جائے نا تو اللہ کے راستے میں کوئی نہیں دے گا اپنی ساری جیولری. اس دن اتنا زمین بھر سونا بھی ہونا, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس دوزخی کا عذاب سب سے ہلکا ہوگا اس سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس زمین بھر کی تمام چیزیں ہو جائیں تو کیا اس عذاب سے چھوٹنے کے لیے تو دے دے گا؟ تو وہ کہے گا کہ بے شک. اللہ فرمائے گا جب تو آدم کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بہت حقیر بات مانگی تھی, اور وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دینا, مگر تو نے سوائے شرک کے ہر چیز کو ماننے سے انکار کر دیا. دنیا میں پہنچنے کے بعد, یعنی شرک, ایک انسان جب کفر کرتا ہے نا تو اب اس کے بعد اس کے لیے وہاں پہ عذاب سے بچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا. اس سے ماں تو قبیلا منہم, ان سے نہیں قبول کیا جائے گا. والا ہوں عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر بھی کئی لوگ کہتے ہیں کافروں کو کیوں عذاب ہوگا, کافر کیوں, کہاں ہے کہ کافروں کو عذاب ہوگا, مسلمان تو ان سے بھی برے ہیں, ان کو تو ان سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. اب دیکھیں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ آگے بھی آئے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو سزا دے, اب جو چاہے احکامات دے. یریدون ان یخرجوا من النار, وہ چاہیں گے کہ وہ نکلیں آگ میں سے, لاکھ جتن کریں گے, ہاتھ پیر ماریں گے, کوششیں کریں گے, فریادیں کریں گے, گڑ گڑائیں گے, روئیں گے. بعض کہیں گے آئے یہ صبر کرنے والوں کو, دنیا میں صبر کرنے کی وجہ سے آج ان کو کتنا اچھا بدلہ ملا, چلو ہم صبر کر کے دیکھتے ہیں. وہ صبر بھی کریں گے تو کچھ نہیں ملے گا. اب کہا جائے گا آج صبر کرو یا نہ کرو, کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھو وہاں پہ انسان کیا کچھ کرنے کو تیار ہو جائے گا. دنیا میں تھوڑا بھی مانگا جاتا نا تو انسان ہائے ہائے کرتا ہے کہ اچھا یہ بھی ہم نے کرنا ہے, وہ بھی ہم کریں, کیسے کریں, یہ تو بڑا مشکل ہے, ہم نے یہاں جینا ہے اور وہاں جینا ہے. وہاں پہ دیکھو سب کرنے کو تیار ہے, سب کچھ دینے کو بھی تیار ہے. وما ہم بخارجین منہا ولہم عذاب مقیم, اور وہ نکلنے والے نہیں ہوں گے اس سے, اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی, ہمیشہ کا رہنے والا. پہلے آیا عذاب علیم, اب آیا عذاب مقیم. دیکھیں ایک تو دردناک عذاب, اوپر سے ہمیشہ رہنے والا عذاب, دائمی عذاب. ایک انسان کو نا جب پتا ہو نا کہ میری تکلیف کچھ دن میں ختم ہو جائے گی تو کوئی امید رہتی ہے, کوئی انسان بہتر فیل کرتا ہے. ایک ہوپ جو ہوتا ہے نا وہ اس کو الائیو رکھتا ہے. لیکن جب انسان کو ہوپ ختم ہو جائے نا کہ اب میں کبھی میرا یہ مرض ختم نہیں ہونا، کبھی میری یہ تکلیف ختم نہیں ہونی، تو وہ مرنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جن کو کہہ دیتے ہیں اب آپ کی کوئی اس بیماری کا علاج نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا آپ کا، تو وہ بندہ جو ہے اس دن ہی مر جاتا ہے جس دن اس کو ڈاکٹر یہ کہتا. اسی طرح یہ لوگ جب ان کو پتا چلے گا کہ اب ہم نے کبھی نہیں یہاں سے نکلنا، جتنا بھی ہاتھ پیر مار لیں، تو سوچیں گے کیا ان کی حالت ہوگی اس وقت. آگے پھر چور کی سزا بتائی گئی، یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ. آگے میں نے آپ کو بتایا نا، یہ تین بیچ میں باتیں، جملہ معترضہ کیا ہوتا ہے، یعنی بیچ میں بات، ایک بات کرتے کرتے ایک بات بتائی جاتی ہے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر وہ اسی بات کی کنٹینیویشن ہے کہ جو سزا ہے، اب چور کی کیا سزا ہے. والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. چور چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ کی طرف سے جزا ہے ان دونوں کی کمائی کی. یہ سزا اللہ نے دی ہے جو انہوں نے کمائی کی. انہوں نے کیا کمائی کی ہے؟ چوری کی ہے نا. جس ہاتھ سے تم نے دوسرے کا مال اٹھایا ہے اسی ہاتھ کو کاٹ دو. ٹھیک ہے نا. چوری کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی نے اپنا مال سیکیورٹی میں، سیف میں رکھا ہوا ہے، اور کوئی چھپ کے جا کے وہ مال چرا لیتا ہے. ایک ڈاکہ ہوتا ہے نا، وہ ڈاکہ الگ ہے، اس کی سزا پہلے آپ نے دیکھ لی. ایک چوری ہے، چوری مال چھپایا ہوا ہے اور چپ کر کے جا کے کسی نے چھپ کے جا کے وہ مال اٹھا لیا بغیر مالک کی اجازت کے، یہ چوری ہے. اچھا، اب اس کے اندر بتایا گیا کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، یہ ان کی سزا ہے، یہ جو انہوں نے کمائی کی ہے. کمائی کیا ہے؟ چوری. یہ ان کی سزا ہے اس چوری کی. نکالا من اللہ، یہ عبرت ناک سزا اللہ کی طرف سے ہے. ظاہر ہے کیونکہ چوری کی سزا ایک ہاتھ کا کاٹ دینا، ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا؟ اچھا یہ نہیں یہاں پہ بتایا گیا. اور ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، کیا دونوں کے دونوں ہاتھ کاٹ دینے؟ یہ بھی نہیں یہاں پہ بتایا گیا. اور ہاتھ کہاں تک کاٹنا ہے؟ ایلبو تک کاٹنا ہے، کندھے تک کاٹنا ہے، رسٹ تک کاٹنا ہے، یہ بھی نہیں بتایا گیا. کتنے مال کے اوپر ہاتھ کاٹا جائے گا یہ بھی نہیں بتایا گیا. یہ سب کہاں سے پتا چلے گا؟ یہ پتا چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، حدیث سے. اور جو منکرین حدیث ہیں، جو کہتے ہیں ہم حدیث ہی نہیں مانگتے، مجھے بتائیں وہ سمجھیں گے کیسے اس آیت کو؟ ان کے لیے کیا سمجھنے کا طریقہ ہوگا کہ وہ کس طرح سمجھیں گے اس آیت کو؟ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کتاب کے ساتھ معلم کو بھی بھیجا ہے، سکھانے والے کو بھی بھیجا ہے، پڑھانے والے کو بھی بھیجا ہے اس کتاب کے، جنہوں نے ہمیں تعلیم دی ہے. تو پتہ چلا کہ کھانے پینے کی کسی چیز پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، جیسے پھل ہے، سبزی ہے، غلہ ہے، ایسی چیز پہ نہیں کاٹا جائے گا. اسی طرح اگر بیت المال سے کسی نے چوری کی ہے اس پہ نہیں کاٹا جائے گا. اگر قحط کا زمانہ ہے اور لوگ چوری کرنے پہ مجبور ہو گئے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. اسی طرح یہ بھی بات پتہ چلتی کہ معمولی قیمت کی چیز پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، وہ بہت معمولی. دوسرا یہ کہ وہ مال جو غیر محفوظ آپ کی کوئی چیز ہے، یعنی جیسے آپ نے سڑک پہ رکھ دی اپنی کوئی چیز، اب یہ غیر محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اور مجبوری کی حالت ہو، مجبوری کی کیفیت ہو، بھوک ہو، فاقہ ہو، یہ ثابت ہو جائے اور اس نے جا کے وہ چیز اٹھا لی ہے، تو پھر بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. اور یہ اسلامی حکومت ہو، وہ حکومت ہاتھ کاٹے گی، یہ ہے، ٹھیک ہے. اتنی ساری شرائط ہیں اس کی، ایسے ہی نہیں ہے کہ بغیر یہ ایسے کسی کا بھی، کسی نے کسی کا پین اٹھا لیا اس کا ہاتھ کاٹ دیا، کاپی اٹھا لی اس کا ہاتھ کاٹ دیا، ایسے نہیں ہے. مطلب اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اچھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عبرت ناک سزا ہے. کیوں عبرت ناک سزا اتنی رکھی گئی؟ تاکہ جو لوگ یہ دیکھیں پھر اس کے بعد وہ کبھی ایسی جرت نہ کریں کہ وہ یہ کام کریں. جو لوگ دیکھیں گے، آپ خود ہی سوچیں نا، ان کے لیے کتنی بڑی ایک عبرت ہو گئی. رسٹ سے ہاتھ کاٹا جائے گا، اور پرانے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ اس کے بعد بوائلنگ آئل کے اندر اس کا یعنی جو یہ کٹا ہوا پورشن تھا یہ ڈال دیا جاتا تھا تاکہ خون بند ہو. کتنی سخت سزا ہے. اور جہاں پہ یہ سزا رائج ہے، آپ کو پتا ہے نا، سعودی عرب میں لوگ دکانیں کھلی، یعنی اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، لوگ دکانیں کھلی چھوڑ کے جا رہے ہیں اور نمازوں کے لیے جا رہے ہیں. کوئی مجال ہے کہ ایک چیز بھی اٹھا لے وہاں سے؟ گھر کھلے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کوئی نہیں ہے. جو ایون یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے, جہاں پہ لوگ اتنے سویلائزڈ اور پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں, یہاں پہ بھی نہیں, یہاں پہ بھی چوریاں ہوتی, مگر وہاں پہ مزہ لے کے کوئی کر لے. کس کی وجہ کیا ہے کہ یہ حدود قائم ہیں وہاں؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک, اللہ تعالیٰ نے ایک سزا مقرر کی ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے ہاں کہ یہ اسلام کی سزائیں ظالمانہ ہیں, بلکہ ہماری ایک وزیر اعظم بھی گزری جس نے کہا کہ اسلام کی سزائیں جو ہیں نا وہ ظالمانہ ہیں, اور چور کا ہاتھ کاٹنا اور یہ ظالمانہ سزائیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ عزیز حکیم, اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے, وہ جانتا ہے, وہ زبردست ہے, اس کی الٹیمیٹ اتھارٹی ہے, اور وہ حکیم بھی ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا آئے اگر یہ سزائیں نافذ ہو گئی ہیں پھر تو سارے لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے. او ہو بھائی, اتنی نوبت ہی نہیں آئے گی, دو چار لوگوں کے ہاتھ کٹیں گے, اس کے بعد دیکھو سب سیدھے ہو جائیں گے. مجھے آئی نا, یہ ان لوگوں کو جن کو اعتراضات ہوتے ہیں نا شریعت کے اوپر, تو وہ یہ اس طرح کے نقطے نکال کے لے آتے ہیں, دیکھو پھر تو ساروں کا ایسے ہو جائے گا, پھر کیا ہوگا, لوگوں کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے, تو آپ یہ چاہتے ہیں. اور آج دیکھیں چونکہ یہ چیزیں نافذ بھی نہیں ہیں, آپ دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے گھروں کے بعض بچے, ان کو بس صرف شوق ہوتا ہے چوری کا, ایک فن سیک ان کی ایڈونچر ہوتی ہے چوری کرنا. شاپ لفٹنگ کتنی زیادہ ہوتی, سٹوروں پہ گئے, چیزیں اٹھائیں اور ان کا جو بھی وہ تھا اتار کے اور پہن لیا اس کو, یا جیبوں میں ڈال دیا یا کچھ کر کے چورا, یہ چوری ہے. عام مہذب لوگ اس قسم کی چوریاں کرتے. تو یہ سزائیں اگر آ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ایک اس کے اندر حکمت رکھی ہے, یہ حدود جاری ہونے لگے نا تو آپ دیکھو آپ کے مال بھی محفوظ ہو جائیں, حدود جاری ہوں تو آپ کی جانیں بھی محفوظ ہو جائیں, مگر یہاں پہ بھی آ کے پھر ہماری ہمدردیاں پھر چوروں کے ساتھ ہو جاتی ہیں کہ ہائے اس کا ہاتھ نہ کٹا جائے. بھائی اس کا ہاتھ نہ کٹا جائے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی, کیا وہ اس کے ساتھ فیئر ہے کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو؟ اور اللہ کی لعنت ہے چور کے اوپر. اب یہ کیا ہے کہ ایک درہم جو ہے وہ تین ماشے کے برابر اور کچھ رتی کے وزن کے برابر چاندی ہوتی تھی, تقریباً دس ماشے چاندی کے برابر چوری پر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا. ایک تین درہم کے برابر اگر چوری ہوتی تو اس پہ بھی ہاتھ کاٹا جاتا تھا, اور تین درہم کتنے ہوتے ہیں کہ مطلب ایک درہم تین ماشے کا ہے, تو اس لحاظ سے آپ لگا لیں تین ماشے اور کچھ رتی چاندی کے برابر ہے ایک درہم, ٹھیک ہے, اور دس ماشے اس کے اوپر بھی. اور اس میں پھر یہ کہ یا پھر گواہ ہوں یا چور اقرار کرے تو پھر ہی یہ حد قائم ہوگی, ورنہ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ کاٹتے رہیں گے. فمن تابا من بعد ظلمی ہی, جو کوئی توبہ کر لے اس کے بعد, اس ظلم کے بعد. اب یہ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ کوئی پکڑا گیا تو اس کے بعد کہے کہ او ہو میرے سے تو غلطی ہو گئی. اب اس کے اندر ہی وہ واقعہ مشہور واقعہ آتا ہے نا کہ ایک عورت تھی جس کا نام فاطمہ تھا, وہ بڑے گھرانے کی چونکہ عورت تھی تو اس وقت اس کے لیے ایک سفارش حضرت اسامہ کی لائی گئی کہ یہ, کیونکہ حضرت اسامہ جو تھے, اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لاڈلے تھے, تو وہ سفارش لے کر آئے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے نا, بڑے گھر کی عورت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا سخت ناگوار گزرا تھا, آپ نے فرمایا تھا اسامہ تو اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہا ہے. حدود جو ہے نا میں نے بتایا نا کہ اس کے اندر کوئی یعنی وہ نہیں ہو سکتی کہ کمی بیشی نہیں ہو سکتی. تو حضرت اسامہ تو بہت گھبرائے, انہوں نے کہا مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے, آپ میرے لیے توبہ کریں. اور شام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا تھا کہ تم میں سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تو تباہ ہوئے کہ ان میں سے جب کوئی شریف آدمی, کوئی یعنی بڑا آدمی چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے, جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تھا اس پہ حد جاری کر دیتے تھے. پھر فرمایا تھا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. پھر حکم دیا تھا اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر اس نے توبہ کی اور پکی توبہ کی اور نکاح کر لیا. پھر وہ میرے پاس آتی تھی کام کاج کے لیے آتی تھی, اور میں اس کی کوئی جو بات حاجت ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتی تھی. تو جو توبہ کر دے اس کے بعد, اب یہ نہیں ہوگا کہ چور اگر گھر میں ہی توبہ کر کے بیٹھ گیا اور اس کے بعد بھی گرفتار ہو گیا تو اس کے اوپر حد نہیں جاری ہوگی, حد تو ہر صورت میں جاری ہوگی. ہاں وہ اس کے بعد اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, اور وہ اصلاح اور اصلاح کر لے فإن اللہ یتوب علیہ, تو اللہ مہربان ہوتا ہے اس پر, یعنی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ پھر اس کو سیکنڈ چانس دیتا ہے. یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے, اگر کوئی توبہ کر لے یعنی اس کے لیے بھی راستہ کھلا ہے اللہ کے ہاں کہ توبہ کر لو اس کے بعد بھی. اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہے کہ دنیا میں حد جاری ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن بھی سزا ملے. اس کے بعد اگر تم نے توبہ کر لی, توبہ کرنی ضروری ہے, حد جاری کرنے سے ہی گناہ مٹ نہیں جائے گا. اصلاح بھی کرو یعنی اب اپنے آپ کو سٹریٹ کر لو, اب زندگی بدل لو, تب اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے اس پہ. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بے شک بہت غفور الرحیم ہے. اور اتنی اس میں خوبصورت بات ہے نا, ایک بہت آپ ذرا ڈیپتھ میں اس کو دیکھیں. دیکھیں اگر آپ کسی کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھتے ہیں, ایک سوسائٹی ہے جس میں اسلامی قوانین نافذ ہیں, آپ کسی کا کٹا ہوا ہاتھ دیکھتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے, لوگ تو اس سے دور دور بھاگنے لگے ہیں, پتہ یہ چور تھا, کوئی اس کو جاب نہیں دے گا, کوئی اس کے ساتھ رشتہ نہیں کرے گا, کوئی اسے تعلق نہیں جوڑے گا, کوئی اس کے ساتھ کوئی رکھنا ہی نہیں چاہے گا کوئی مراسم, کیونکہ یہ تو چور تھا اور ہر ایک اس کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی توبہ کر لے اور اصلاح کر لے, اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ جب اس کو چانس دے رہا ہے تو تم کیوں نہیں دیتے. ٹھیک ہے نا, سبحان اللہ. کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھنا چاہتا, اب وہ اکیلا رہ گیا. آپ نے دیکھا ہے کہ جو یہ کرمنل جب یہ چوری وغیرہ کرتے ہیں, لوگ جیل میں جب چلے جاتے ہیں تو جب وہ جیلوں سے نکلتے ہیں اس سے بڑے چور بنے ہوتے ہیں وہ, کیونکہ لوگ ان کو سوسائٹی میں ایکسیپٹ نہیں کرتے, کوئی اس کو نوکری نہیں دیتا, کوئی اس کو اپنی کسی ٹرسٹ وردی جگہ پہ نہیں رکھے گا, لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں, وہ تو عادی مجرم بن جاتے ہیں, وہ بڑے مجرم بن جاتے ہیں اور جیلوں میں رہ کے اور اچھے طریقے بھی سیکھاتے ہیں. تو اس سے زیادہ یہ دیکھیں, یہ جو حدود ہیں ان کے اندر کتنی حکمت ہے اللہ کی, لیکن یہ تو نافذ ہی نہیں ہے ہمارے ملکوں میں. کوئی اسلامی قوانین تو صرف قرآن میں رکھنے کے لیے, ان کو ثواب کے لیے آپ پڑھتے جائیں اور ہر ہر حرف کے اوپر آپ 10 نیکیاں لیتے جائیں, لیکن پریکٹیکلی تو بھائی یہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وحشیانہ سزائیں, اللہ معاف کرے. جب ہم یہ منہ سے بولتے بھی ہیں تو ہم کس کے لیے بول رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں ایسی سزائیں کہ جو ظلم ہے ہمارے اوپر, نہیں ہم کس کو کوشچن کر رہے ہیں, اللہ کے قانون کو جو قرآن میں ہے. تو کتنی یہ ایک بڑی بات ہے منہ سے بولنا بھی, لیکن یہ کتنی کامن ہے, اس طرح سے آپ نے بھی سنی ہوگی, ظالمانہ اسلام کی سزائیں, وحشیانہ اسلام کی سزائیں. یہ او بھائی اسلام کی سزائیں نافذ تو کر کے دیکھو, اگر تمہیں مجرم زیادہ پیارا ہے تو پھر تو یہی حال ہوگا جو آج ہمارے ملکوں کا. تو اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا, اس کے لیے بھی اللہ نے چانس رکھا. اب یہ ایک بندہ جس کو سارے چھوڑ کے چلے جائیں, اب اس کو سزا مل گئی, اس کا ہاتھ کٹ گیا ہے, اب اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا, لیکن وہ توبہ اگر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سپورٹ میں کھڑا ہو گیا. لوگ دیکھیں انسان کو کیسے کر دیتے ہیں, لوگ جینے نہیں دیتے, مگر مالک اس کی حمایت میں کھڑا ہے. وہ کہتا ہے میں جب غفور رحیم ہوں, میں نے جب معاف کر دیا تو پھر کیا. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کی ہے بادشاہت آسمان اور زمین میں. اگر کسی نے چوری بھی کی ہے تو الٹیمیٹ ہر چیز کا اونر تو اللہ ہی ہے نا, چور نے بھی کس کی چوری کی, اصل مالک تو اللہ ہے. جب وہ بندے کو معاف کر رہا ہے تو پھر تم کیوں اپنے دل اتنے وہ رکھتے ہو کہ تم نہ معاف کرو. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء, وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو لیے چاہے بخشش کر دے. چاہے وہ ایک چور کے ہاتھ بھی کٹ گیا تو اللہ تعالیٰ چاہے اس کے بعد اس نے توبہ کی ہے, اللہ معاف کر دے, اور چاہے اس کو عذاب دے دے جو کہ دوسرے کے لیے ججمنٹل ہو کے اور اس کو سوسائٹی سے نکال کے اور ایسے کام کر رہا ہے. اللہ علی کل شئ قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ اکبر. تو اگر دنیا میں امن و امان رکھنا ہے تو یہ ہیں وہ لاز جو امپلیمنٹ کرنے ہوں گے, ورنہ خرابیاں ہی خرابیاں جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں. اور یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو احکامات ہیں یہ کس نے دیے ہیں, الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, یہ زمین کس کی ہے, کس کی ہے یہ زمین, تمہیں نہیں پتا اس کی بادشاہت اللہ کی ہے, تو پھر اس میں لا کس کا چلے گا. تم اپنے لاز بناؤ گے، ایک پارلیمنٹ بناؤ گے جو بتائے گی چور کو سزا کیا ملے گی؟ اللہ نے بتا دیا، وہی سزائیں نافذ ہوں گی، وہی قوانین نافذ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سیکھنے والا اور ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والا بنائے کہ ہم اسلامی قوانین کو نافذ کر سکیں، اور آج تک جو ہماری بغاوتیں ہیں انہی قوانین کے خلاف اللہ تعالیٰ معاف فرما دے ہم سب کو، کہ اگر کوئی کسی نے منہ سے ایسی کوئی بات کہہ دی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.